السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ فاطر کی چند آیتیں ہیں، اور بالکل شروع میں یہ ہم سمجھا چکے ہیں کہ سورہ فاطر کا ایک بنیادی مضمون ہے، ایک مضمون ہے جو جا بجا پوری سورت میں آتا رہتا ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے مظاہر کو بیان کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے احسانات کا بیان. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے مظاہر کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پیدا کیا، زمین کو بھی اس طرح، آسمان کو بھی اس طرح، فرشتے کو، رزق کا پورا نظام چلایا، وغیرہ وغیرہ. مثالیں آ چکی ہے، آج بھی آ رہی ہے اور آتی رہے گی سورت کے آخر تک. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی کے احسانات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کا پورا نظام بنایا، اس میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے. آسمان کو اس طرح بنایا، دیکھو اس میں تمہارے لیے یہ فائدے ہیں. اور اس سورت کے پیچھے ایک بہت اہم مقصد ہے، وہ یہ ہے कि अल्लाह सुबहानहू व तआला चाहते हैं कि हर बंदा जन्नत में पहुंच जाए। अल्लाह सुबहानहू व तआला की ये चाहत नहीं है कि कोई भी बंदा जहन्नम में जाए। ये ऐसा ही है जैसे जब स्कूल में एग्ज़ाम और इम्तिहान होता है, जब स्कूल में एग्ज़ाम और इम्तिहान होता है तो स्कूल वाले जो टीचर्स वगैरह है वो ये नहीं चाहते कि कोई भी शागिर, कोई भी स्टूडेंट वो फेल हो। तो फिर एग्ज़ाम और इम्तिहान की, एग्ज़ाम और इम्तिहान इसीलिए कि एक मेयार होता है। चाहते तो है कि हर एक पास हो जाए, लेकिन पास होने के लिए एक मेयार है, इसे कि जो शख्स पास हो जाएगा इस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, उसको कुछ क्वालिफिकेशन मिलेगा। इस क्वालिफिकेशन के बुनियाद पर आगे बहुत फैसले होंगे। तो ये जरूरी है कि हम इस मरहले पर सही तरीके से इम्तिहान लें, ताकि जब उसे क्वालिफिकेशन मिले तो लोगों को हकीकत मालूम हो कि उस क्वालिफिकेशन के लायक और मुस्तहिक है। इसी तरह यहां भी अल्लाह सुबहानहु व तआला की चाहत किसी भी बंदे के हक में ये नहीं है कि वो जहन्नम में चला जाए, लेकिन बंदे खुद गलत फैसले करके इम्तिहान में फेल होकर अपने आप को जहन्नम में डालते हैं। और चूंकि अल्लाह सुबहानहु व तआला की चाहत है कि हर बंदा जन्नत में पहुंच जाए, इसलिए जिन रास्तों के जरिए आदमी जन्नत में पहुंचता है, जिन असबाब के जरिए आदमी जन्नत तक पहुंचता है, अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उसे आदमी के लिए खोल कर रख दिया। अंबिया अलैहिम सलाम 100,000 के ऊपर, जरूरी नहीं था कि 100,000 अंबिया अल्लाह सुबहानहू व तआला भेजते, वक्तन फोक्तन एक आध नबी भेज देते। चलो किताब तो रह गई, नबी को साथ होने की क्या जरूरत, शरीयत तो वहाँ, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला वक्तन फोक्तन नबी भेजे कि दोबारा वो मिशन को शुरू करे, लोगों को याद दिलाए, लोगों को मुतवज्जह करे, इसीलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला चाहते लोग जन्नत में चले जाए। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला चाहते कि लोग, और बतौर खास उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अल्फसलात व सलाम, जन्नत में चला जाए। और जन्नत में जाने के लिए अल्लाह सुबहानहू व तआला की फरमाबरदारी और इताअत ज़रूरी है, जिसका सबसे पहला और अहम हिस्सा अल्लाह सुबहानहू व तआला की तौहीद को कबूल करना, ईमान ले आना, और उसके बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला की फरमाबरदारी करना, ये ज़रूरी है। उसके बगैर तो आदमी जन्नत में पहुँच नहीं सकता। और अल्लाह सुबहानहू व तआला की फरमा बरदारी और अल्लाह सुबहानहू व तआला की इताअत और अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी के दिल में अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत हो। जिस दिल में अल्लाह की अजमत और मोहब्बत होगी, उस दिल में जज्बा और दाइया पैदा होगा इताअत का। बल्कि अल्लाह जल्ल जलालहू वामनालहू की यहाँ बात कर रहे हैं, किसी भी इंसान की अजमत और मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए तो इसकी इताअत का जज्बा पैदा हो जाता है। वालिदैन की अजमत और मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है तो उनकी बात मानने का जज्बा पैदा हो जाता है। कोई कम्युनिटी में, इलाके में कोई शख्स है जिसकी किसी वजह से अजमत मोहब्बत पैदा हो गई, जो भी वजह हो, दीनी वजह हो या दुनियावी वजह, दोस्त है उसकी मोहब्बत पैदा हो गई, अब वो कोई दरख्वास्त पेश करता है तो दिल में जज्बा होता है कि उसकी मदद कर। दिल में यूं ही किसी की मोहब्बत और अजमत पैदा हो गई, उसकी इताअत का जज्बा पैदा हो गया, और वो अजमत और मोहब्बत जितनी बढ़ती गई, जज्बा इताअत इतना बढ़ता जाएगा। हत्ता कि एक वक्त वो आता है कि आदमी को मुश्किल से मुश्किल काम उस शख्स और उस ज़ात की इताअत में करते हुए उसे दुश्वारी महसूस नहीं होती, उसे मज़ा आता है। کہ میں اپنے محبوب کو جس کے جس کی محبت میرے دل میں کود کود کر بڑی ہے اور جس کی عظمت میرے دل میں بڑی ہے اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے پیچھے میرا وقت جا رہا ہے, اس سے بہتر میرا کیا کام ہو سکتا ہے. اسی لیے جن مقدس دلوں میں اللہ کی محبت اور عظمت بڑھ گئی, وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو مزہ آتا تھا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیوں نہیں ہوگی, جب اس ذات کی محبت اور عظمت دل میں بڑی ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے تو مزہ کیوں نہیں آئے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے, پاک صاف ہوتے, گندگی سے پاک صاف ہوتے, اللہ کی محبت اور عظمت سے بھرے ہوئے ہوتے, تو تم کبھی کلام پاک پڑھنے سے تھکتے نہیں. جیسے کہ کلام پاک محبوب کا کلام ہے, جس کی عظمت دل میں اس کا کلام ہے. تو اگر واقعتاً دل اسی سے بھری ہوئی ہوتی تو اس کلام کے سامنے بیٹھنے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں, اس کلام کو دیکھنے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں. تو یہ مقصد ہے, اور یہ اس سورت کا مقصد ہے کہ آدمی کے سامنے اللہ کی قدرت کے مظاہر آئے, اس کے نتیجے میں دل میں عظمت پیدا ہوگی کہ میں اللہ نے یہ پیدا کیا, میں اللہ نے زمین کو پیدا, اس طرح زمین کو پیدا کیا. اور آدمی کے سامنے اللہ کے احسانات آئے کہ بھائی اللہ نے میرے لیے یہ کیا, میں اللہ نے میرے لیے یہ کیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات یونیورس کا ایک ہی مقصد ہے, پوری یونیورس کی ہر چیز لے لو اس کا مقصد ایک ہی ہے. وہ کیا؟ وہ انسان کی خدمت, انسان کی خدمت. اگر سورج بنایا گیا وہ انسان کے فائدے کے لیے, پانی برسایا جاتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے, جانور کے فائدے کے لیے نہیں. جانور جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ اسی لیے کہ آدمی پھر جانور سے فائدہ اٹھاتا ہے. صرف واحد انسان ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے, باقی سب انسان کے لیے بنائے گئے. تو آدمی جب آدمی کے سامنے اللہ کے احسانات آتے ہیں تو اور وہ ان پر غور کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اور عظمت محبت دل میں پیدا ہوگی تو جذبہ اطاعت ہوگا. اور اس عظمت اور محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے, اور جو نافرمانی سے ڈرتا ہے آدمی, اسی کو خشیت کہتے ہیں, جس کا آگے کس صورت میں ذکر آ رہا ہے. تو ان یہاں بھی آگے ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہر اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بیان ہوئے, تو ہمیں بھی ان پر غور کرنا چاہیے. واللہ خلقکم من تراب, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ, پھر نطفے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے, اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ تمہیں, یعنی تمہارے اول انسان, سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف جگہوں سے جا کر مٹی اٹھا لو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان کی شکل دی اور اس میں روح ڈال دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے. انسان کو دیکھو, ایسے مٹی کا کوئی اثر اس پر نظر آتا ہے؟ مٹی کو دیکھو اور انسان کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس چیز سے اس کو پیدا کیا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ پہلا انسان تو مٹی سے پیدا ہوا, لیکن اس کے بعد کوئی بھی انسان مٹی سے پیدا نہیں ہوا. اس کے لیے ایک عجیب نظام پیدا کیا کہ ایک اسی انسان سے ایک نطفہ نکلتا ہے. وہ نطفہ چھوٹا سا, وہ نطفہ ایسا کہ بالکل فراجائل اور کسی کام کا نہیں, ناپاک, لیکن کچھ ہی مدت میں, کچھ ہی مہینوں میں, ایک خاص ماحول کے رہ کر, رہ کر ماں کے پیٹ میں رہ کر پورا انسان بن کر نکلتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا مظہر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسا کوئی مشین آ کر دکھاؤ کہ چند مہینوں میں یہاں سے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کسی چیز کو. تو اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ. آگے ایک اسی کے متعلق ایک اور قدرت کا مظہر, ثم جعلکم ازواجا. پھر اس مشین سے جو نکلتا ہے وہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے, را مٹیریل تو ایک ہی, وہی نطفہ بظاہر, لیکن مشین سے نکلنے والے دو قسم ہیں, نر اور مادہ, میل اور فیمیل, دو قسم ہیں. اور پھر وہ دو قسمیں ایسے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے کے عین مناسب ہیں. نر میل فیمیل کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا, اور فیمیل میل کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا. تو اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا. انسان کی پیدائش میں اللہ سبحانہ وتعالی کے قدرت کے عجیب عجیب مظاہر ہیں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. اور اس پورے سلسلے, اس پورے پروسیس کے درمیان نطفہ آدمی کے بدن سے نکلتا ہے, ایک حصہ عورت کے بدن سے نکلتا ہے, پھر دونوں حصے ملتے ہیں رحم میں مادر میں, وہ ٹھہرتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. تو وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. اور جو کچھ وہ اور کوئی بھی عورت اٹھاتی ہے اور جنتی ہے وہ اللہ کے علم ہے. کوئی بھی عورت کسی بھی وقت جو بھی اٹھا رہی ہے, جس کسی مرحلے پر ہے, پہلا دن ہوا نطفے کے پیدا ہونے سے, یا ایک مہینہ کسی دوسرے عورت کے رحم میں, 6 مہینے ہو گئے کسی دوسرے عورت میں, بالکل قریب ہے ولادت کے, وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کے بنا نگرانی ہو رہی ہے. جیسے مشین چلتا ہے تو مشین ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نگران بھی ہوتا ہے, تو یہ ایک مشین ہے جس کے اللہ سبحانہ وتعالی نگرانی کر رہے ہیں اور پورا علم ہے. مشین کوئی بھی مشین لے لو, اس کی نگرانی کرنے والا اس مشین کا کلی علم تو نہیں رکھتا ہے, اسی لیے جب فالٹ ہوتا ہے تو کھولنا پڑتا ہے, فالٹ ہوتا ہے کھولنا پڑتا ہے. لیکن رحم مادر اتنی پوشیدہ جگہ کہ کسی اور کو مشکل سے اندر نظر آئے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی بیک وقت نگرانی کر رہے ہیں. ولا تضع الا بعلم. چلو اب یہ انسان نکل گیا, دنیا میں آ گیا, عمر بڑھتی گئی. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے, جو کچھ زیادتی ہوتی ہے اور جو کچھ کمی ہوتی ہے, وہ سب ایک کتاب میں درج ہے. اب انسان پیدا ہوا, اب اس انسان کو کتنی عمر ملے گی وہ بھی ایک کتاب میں ہے. ایک کتاب سے یہاں مراد لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک ریکارڈ ہے, ایک ریکارڈ ہے کہ اول کائنات سے آخر تک کیا ہوگا. اور وہ ریکارڈ دراصل جو اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ اس کا لکھا ہوا ورژن ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل شروع میں قلم کو پیدا کیا اور قلم کو لکھنے کا حکم دیا, کیا لکھنے کا حکم؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں جو کچھ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ ہوتا رہے گا. تو ایک پورا لکھا ہوا ریکارڈ ہے, یوں سمجھیے ماضی کا, حال کا, مستقبل کا, سب کچھ اس میں آ گیا. اور یہ حقیقت میں وہی جو کچھ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح آدمی جب ابھی بن رہا ہے اس وقت پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں, اس وقت جب اسی طرح جب نکلا اور دنیا میں آ گیا تو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں, شروع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کی عمر بہت لمبی ہوگی, یہ 100 کے اوپر جائے گا, یہ شخص 80 کے اوپر جائے گا, اور اسی طرح اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص اس کے اس سبب یہ شخص 10 سال کی عمر میں یہ بچہ انتقال کر جائے گا, اور سبب یہ ہوگا, سبب یہ بیماری ہوگی یا یہ, لیکن انتقال کر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمر میں سب کچھ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اور دوسرا کاپی بھی ہے, یوں تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تو کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہے کہ کچھ نقص ہو جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول جائیں گے, لیکن انسان جو ہے اگر کوئی مجھے بتائے کہ فلاں وقت فلاں اپوائنٹمنٹ ہے یا فل اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے اور میں یاد رکھنے کی کوشش کروں, لکھوں نہیں, تو یہ امکان تو ہے کہ میں بھول جاؤں یا کوئی غلطی ہو جائے. اس شخص نے مجھے کہا کہ سنیچر کو 4 بجے, اور غلطی سے میں یہی سوچنے لگوں کہ نہیں اتوار کو 4 بجے, یہ ہو سکتا ہے. تو جب انسان اس کا وہ لکھ لیتا ہے تو پھر اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بات اب مضبوط ہو گئی ہے, اس میں اب غلطی نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہ علم میں تو حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن انسان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ اللہ کا علم کتنا پختہ ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح یہ سب کچھ میرے علم میں ہے اسی طرح ایک کتاب میں لوہے محفوظ میں بھی پورا لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس پر سوال ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک پورا ایک ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ہمیں یہ سمجھایا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس لیے نہیں سمجھایا کہ یہ ہمارے اندر اتنا فہم اور اتنا سمجھ اور اتنا عقل نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکے. جس طرح بچہ جب کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے کہ جو ابھی یہ 3 سال کا ہی ہوا, اور سوال ایسا پوچھا کہ باپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ابھی اس کا جواب نہیں سمجھے گا, تو باپ کیا کہتا ہے کہ جب تو بڑا ہوگا اس وقت تجھے سمجھ میں آئے گا. کیا مطلب؟ ابھی تیرے سمجھ سے تیرے فہم کے باہر ہے, تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض مخلوق ایسی ہے جس میں لوح محفوظ ایک ہے کہ آدمی کے فہم کے باہر ہے. اسی لیے جب یہ لوہے محفوظ کا ذکر آیا تو ظاہر آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کتاب میں لکھا, کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا نہیں کہ کیسے ہو سکے, بس اتنا فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پڑھ چکے ہیں, مان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان ہے, وہ کر سکتے ہیں. وما یستوی البحران, اور دو دریا برابر نہیں ہوتے. دو دریا سے کیا مراد؟ ایک سے مراد سمندر ہے جس کو ہم انگریزی میں اوشن کہتے ہیں, جس کا پانی نمکین ہی ہوتا ہے, سالٹی ہوتا ہے, اور دوسرا دریا سے مراد نہریں ہیں, ریورس, جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے. تو دو دریا برابر نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات, یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے, سائغ شرابہ, اور پینے میں بھی خوشگوار, اسے مزہ آتا ہے. وھذا ملح اجاج, اور دوسرا کروا اور نمکین. تو یہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دونوں تو حقیقت ایک ہی چیز ہے, پانی, لیکن دونوں پانی ہے, لیکن بہت بڑا فرق ہے دونوں میں, مقصد فائدے کے لحاظ سے. ایک پانی ایسا ہے کہ پینے میں مزہ آتا ہے, नहर का पानी, और दूसरा पानी ऐसा है कि एक गोंद पीने पीने से भी आदमी कतराता है। नमकीन ही पानी क्या, एक गिलास किसी को दे दो पीने के लिए और देखो, हालांकि हकीकत में तो एक ही चीज है पानी, बस थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह सुब्हान व तआला पैदा किया, वमा यस्तविल बहरान, दोनों बराबर नहीं है। वमिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरीयन, और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो, हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो। ताजा गोश्त से यहां मुराद मछली, और चूंकि मछली को जुबह नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि इसलिए इस लिहाज से उससे ताजा गोश्त कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए कि दूसरा जानवर जुबह करना करना पड़ता है, फिर पकाएंगे। मछली जैसे ही जैसे आपने पकड़ ली, पका लो खा लो, इसीलिए उसको गोश्त से ताबीर किया। ये अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं फरमा मछली, कि वो उलमा लिखा है कि यूं समझो कि बना बनाया हुआ गोश्त है, कि पकड़ो और खा लो। वमिन कुल्लिन तअकुलूना लहमन तरीयन, हर एक से वो मीठा पानी नहरे से नहरों से और इसी तरह समंदरों से भी ताज़ा गोश्त खाते हो। वतस्तखरिजून हिलियतन तलबसूनहा, या अल्लाह सुब्हान व तआला अपने एहसानात बयान फरमाए कि इन दो किस्म के पानी जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला पैदा किया उससे तुम्हारे कितने फ़ायदे। ये तो सिर्फ एक दो तीन मिसालें जो अल्लाह सुब्हान व तआला बयान फरमा रहे हैं। وتستخرجون حلية تلبسونها, और तुम निकालते हो जेवर, تلبسونها जो तुम पहनते हो, जेवर से यहां मुराद मोती, जो अक्सर समंदर से निकल आते हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन वो नहरों वगैरह से भी निकल आते हैं। तो एक दूसरा फायदा, खाने का भी एक फायदा और पहनने का भी एक फायदा। وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله, और आप कश्तियों को देखेंगे, कश्तियों को देखते हैं उसमें कि वो उसमें चीरती हुई फाड़ती हुई चलती है, لتبتغوا من فضله, ताकि तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल में से तलाश करो, ولعلكم تشكرون, ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो दरिया पैदा, दो किस्म के दरिया पैदा किए, नहरें मीठा पानी और नमकीनी पानी। आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते कि दोनों पानी है, लेकिन ऐसा अजीब व गरीब पानी, अल्लाह पानी की सिफत अल्लाह सुब्हानहु व तआला पैदा की कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो तनों मनों की वजन रखती है वो उस पर उसके ऊपर बहती है, चीरती है। आदमी अगर कश्ती को देखता है तो ऐसा ही लगता है कि पानी को चीर कर जा रहा है। अब साइंस जो कुछ कहता है कि ये इसलिए कि पानी की ये सिफत है और पानी, लेकिन आदमी सोचे कि पानी की सिफत अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे पैदा की, अजीब व गरीब। अगर आदमी एक थोड़ा बहुत वजनी पत्थर पानी में डाल दे तो वो सीधा अंदर चला जाता है, और तनों मनों की कश्ती ऊपर रहती है, और सिर्फ ऊपर रहती नहीं चलती है उसमें, और उसमें इंसान के लिए बहुत से फवाइद है। एक बड़ा फायदा है, लितबतगू मिन फज़लिही, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल में से तलाश करो। फजल से यह मुराद माश, कमाई। बहुत से हमारे ज़माने के कमाई के तरीके, बहुत से जॉब्स वो अगर देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक कश्तियों के चलने से है। कश्तियों के चलने से कितना सामान इधर उधर आता जाता है, उसके नतीजे में कितने लोगों के जॉब्स बनते हैं। फुला मुल्क से ये लाकर बेच रहा है, और उस एक चीज़ के बेचने के बिकने में बहुत से लोगों के माश का माश बनता है। वहां जो शख्स दूसरे मुल्क में जो उसका इंतजाम कर रहा है, फिर जो शख्स वहां से उसको जो वहां फैक्ट्री में बना रहा है उसमें हजारों जॉब्स, हजारों आदमी का माश बन रहा है, फिर उसके उसके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, वहां कितने लोगों के जॉब। अब कश्ती चल रही है, कश्ती पर जो लोग कश्ती पर मामूर है کشتی کی دیکھ بھال وغیرہ اس پر کتنے, تو اس کشتی کا نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا اس کے نتیجے میں ہزاروں کو ایک طریقہ معاش بنا کو ملا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اور یہ ہمارے زمانے تو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, لیکن شروع سے جیسے عرب کے زمانے میں بھی اس درجے کے نہیں کہ کئی ملینوں کا قیمت کا سامان ملکوں سے روزانہ فلاں ملک میں آیا فلاں ملک سے گیا, لیکن پھر بھی ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے درمیان بھی ہوتا تھا. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ سب کیوں ہے؟ فلاں یہ نعمت لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بنو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. حقیقی شکر, حقیقی اس سے مراد دل میں یہ احساس ہو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر وہ دل سے شروع ہوتا ہے. حقیقی شکر صرف اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ نہیں ہے, حقیقی شکر دل سے شروع ہوتا ہے. دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت قیمتی چیز ہے, اور میں نے کسی طرح اس کو کمائی نہیں. ایسا نہیں کہ میری محنت سے وہ آئی. ایک آسان سی مثال دو, آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, مہینے کے آخر میں آپ کے مینیجر نے آپ کو کے واسطے سے آپ کو اپنا تنخواہ ملا. اب آپ تھینک یو جزاک اللہ تو کہیں گے, لیکن یہ حقیقی شکر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت کہ میرے مینیجر نے میرے اوپر احسان کیا, نہیں, آپ سمجھیں گے کہ میں نے کام کیا, کام کے نتیجے میں میں اس کا مستحق تھا, اس لیے مجھے تنخواہ ملا. لیکن مہینے کے آخر میں آپ کے مانیجر آپ کو تنخواہ دے, آپ کو کہے کہ میں نے آپ کو, مانیجر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس مہینے ایسے ہی دگنا دیا, ڈبل دیا, پھر آپ اس کا شکر ادا کریں گے. کیوں؟ اسے کہ آپ سمجھیں گے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا. شکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس جو چیز مجھے دی گئی میں کسی طرح اس کا مستحق نہیں تھا. ایسا نہیں کہ میری محنت سے یہ میرے پاس آئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر پر نعمت پر شکر ادا کرنی چاہیے. اس کا معنی ہے کہ پہلے دل میں یہ احساس پیدا کرو کہ ایک بہت قیمتی چیز ہے, اور میں نے کچھ محنت نہیں کی پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عطا کیا. ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا سلیم دورات صاحب حفظہ اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر شخص حقیقتاً ملینر اور بلینر ہے. کیوں؟ اسے کہ آدمی اپنے ہی جسم میں دیکھے, ہر ایک آنگ اس کی اگر قیمت لگائے, کوئی ایسا اگر بالفرض و تقدیر کوئی ایسی شکل ہوتی کہ آنگ کو بیچا جا سکتا ہے اور دوسرے شخص میں بھی چلتی, اور کوئی بلینر ہوتا اس کے پاس آنگ نہیں ہوتی, یقین دلا وہ اپنے بلین کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک آنکھ کے لیے. یہ اس آنکھ کی قیمت ہے. اور وہ جو آنکھ پر شروع ہوئے پھر نیچے جاؤ, اندر جاؤ, حقیقتاً ہر شخص ملین اور بلین ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صرف اپنے اندر جو نعمت ہے اس کی قیمت ہے. تو لعلکم تشکرون, شکر کرے, دل میں اس کا احساس پیدا کرے کہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت قیمتی ہے, مجھے بہت کچھ ملا. ہمارے زمانے میں ہر شخص شکایت کر رہا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. حالانکہ ہر شخص کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن جب احساس ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے پاس کیا ہے, اور نظر اس پر آ جاتی ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, تو پھر ایسا ہی دل میں ہوگا. ان سب آیتوں کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے پاس ہے کیا, بہت کچھ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو گننے جاؤ تو نہیں گن سکو. اور یہ آیت جو ہے اس میں ہر انسان مخاطب ہے. جس طرح صحیح تندرست مالدار انسان اس میں مخاطب ہے, جو بیمار بستر پر پڑا ہوا غریب انسان ہے وہ بھی اس کا مخاطب ہے کہ وہ بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اب جو اپنے اوپر گننے جاوے تو نہیں گن سکے گا. لیکن احساس ضروری ہے. تو یہ شکر حقیقی شکر کا پہلا حصہ ہے کہ آدمی دل میں احساس پیدا کرے کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میرا نہیں, میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اس کا کسی طرح مستحق نہیں. پھر اس کے بعد وہ زبان سے کہے کہ الحمدللہ اللہم لک الحمد لک شکر. اور اس احساس پیدا کرنے کے بعد وہ زبان پر جو الفاظ ہوں گے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, پہلے دل میں یہ احساس آدمی پیدا کرے پھر دیکھے زبان میں کیسا زبان سے کیسا الحمدللہ نکلتا ہے. پھر شکر کا تیسرا حصہ یہ کہ اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے. اس نعمت کے یہ نعمت اللہ نے مجھے دی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اتنا بڑا احسان اور میں محسن کی نافرمانی کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے آدمی کو ان نعمتوں پر غور کرنا پڑتا ہے. تو ہم قرآن کی برکت سے ابھی ان نعمتوں پر غور کر رہے ہیں, لیکن قرآن ہمیں ایک سبق سکھا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو لے لو. روزانہ روزانہ نہیں سب ہو سکتے تو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ وقت نکالو, 5 منٹ 10 منٹ خلوت میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, یا کسی باہر جا کر کسی پارک میں بیٹھ کر اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نعمت پر غور کرو اور سوچو کہ کتنی بڑی نعمت, اگر قیمت اس پر لگانے جائے تو کیا قیمت لگ سکتی ہے اس پر. اور پھر میں نے کیا کیا کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں اس میرے پاس یہ نعمت رہنی چاہیے بھی, میری زندگی تو ایسی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے تو کہ کب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ آنکھ کی نعمت چھین لینی چاہیے, کب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہاتھ کی قوت کی نعمت چھین لینی چاہیے, لیکن اب تک نہیں چھینی, کتنا کریم رب ہے. یہ حقیقی شکر ہے. ولعلکم تشکرون. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سورج کے متعلق اپنے بعض احسانات اور قدرت کے مظاہر بیان فرمائیں, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کل پڑھ کر سنائیں گے اور بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنی دل میں اپنی عظمت پیدا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اپنی پوری کلی اطاعت نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله